कोई तो है जो निजाम हस्ती चला
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل الطاهرين الطيبين وأصحابه المعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام ميم وعظيم الشان كتاب کوئی شک نہیں اس میں ہدایت ہے تقوی داروں کے لیے. آج کے درس کے تین حصے ہیں. ایک سورہ بقرہ کا تعارف, دوسرا حروف مقطعات کی تشریح, اور تیسرا تلاوت کردہ آیت کا مفہوم اور تشریح. ناظرین, سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کے اندر آپ جو عظیم الشان سورت ملاحظہ فرماتے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی مدنی زندگی میں آپ کے قلب منیر پر نازل ہوئی. قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. یہ 40 رکوں اور 286 آیات پر مشتمل ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ تحیت و صلات کے زمانے میں ہم میں سے جو سورہ بقرہ و سورہ آل عمران سیکھ لیتا اس کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں, دو چمکنے والی صورتیں پڑھا کرو, یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گی, اور جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا یہ تمہارے لیے سائبان کا کام دیں گی. اس سورت کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اسرار اور اس کے رموز بلا واسطہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا سے 12 سال میں سیکھے, اور جب یہ سورت مکمل ہو گئی تو آپ نے خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور ضیافت کی. یہ دراصل سورہ بقرہ کی روحانی عظمتوں کا اعتراف تھا. سورہ بقرہ کا دور نزول رسول اللہ علیہ السلام کی پوری مدنی زندگی میں پھیلا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے تو یہاں کے حالات یکسر مکہ کے حالات سے جدا تھے. یہاں کی تہذیبی زندگی, تمدنی زندگی اور عمرانی زندگی مکہ کے ماحول سے بالکل جدا تھی. وہاں کے لوگ وحی کے تصور سے بالکل ناشنا تھے, جبکہ مدینہ شریف کی آبادی یا یہود کی تھی یا عیسائیوں کی تھی, اور یا مشرکین اور جہلا کی تھی، یہود اور نصارہ وحی اور کتاب کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کی ذہن کی سرکشی تھی کہ یہ اپنے نبیوں کے علاوہ کسی دوسرے نبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم محسوس کریں گے کہ سورہ بقرہ میں انہی قوموں کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سورت کی دعوات اور اس کے خطبات اور اس کے مضامین زیادہ تر یہود اور عیسائیوں کے عقائد کی اصلاح پر مبنی ہیں، اور مشرکین کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ مقاصد قرآن کو سمجھیں۔ رسول اللہ علیہ السلام مدینہ شریف میں جس وقت آئے تو یہاں مسلمان باقاعدہ ایک جماعت کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب مدینہ شریف ایک ننی سی ریاست تھی، اسلامی ریاست، جسے ایک قانون کی ضرورت تھی، جس کی ایک خارجہ پالیسی تھی، جس کے داخلہ حالات تھے۔ سورہ بقرہ اس ننی سی ریاست کا ایک آئین ہے جس میں تمام آئینی ضرورتوں کی تکمیل کی گئی، مسلمانوں کی تربیت کا مواد بھی موجود ہے، یہاں عبادت کا نظام مربوط صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عمرانی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی، ہر قسم کے حالات میں قرآن حکیم مسلمانوں کی اور انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ مضامین جو قاری قرآن سورہ بقرہ میں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے مختصر تعارف کے بعد ہم آئیں گے اس سورت کے آغاز کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا راز اس کی صورتوں کا آغاز ہے۔ اس اعتبار سے حروف مقطعات میں جو اسرار اور رموز ہیں وہ قاری قرآن کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ تلفظ کیا جائے، یعنی الف لام اور میم۔ ان حروف کے کیا معنی ہیں یا نہیں ہیں، ظاہر ہے قرآن حکیم کی کوئی دعوت، کوئی بیان، کوئی صورت، کوئی لفظ مبہم نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک مفہوم ہے، اس میں ایک دعوت ہے، البتہ اس تک رسائی کس کی ہے اور کس کی نہیں یہ اللہ رب العالمین کی عطائیں ہیں، جس کو چاہے وہ اپنی عطاؤں کے لیے خاص کر دے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا قول دلچسپی رکھتا ہے، آپ نے فرمایا تو حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے ایک اور دلچسپ بات بھی کی جس کا جان لینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکروں نے گفتگو کی تھی، یا جمادات اور نباتات رسول اللہ علیہ السلام سے بات کر لیتے تھے، اسی طرح حروف مقطعات رسول اللہ علیہ السلام سے گویا ہوتے تھے، اور ان کا ایک مفہوم تھا جو رسول اللہ علیہ السلام سمجھتے تھے۔ بلکہ علامہ آلوسی نے یہ بھی لکھا کہ رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کے بعد اولیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بخشی کہ وہ حروف مقطعات کے رازوں تک اللہ کی دین اور عطا سے پہنچے۔ مفسرین کرام نے حروف مقطعات پر بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، متکلمین کا خیال یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور ہمارے جدید مفسرین نے متکلمین کی اس رائے کے ساتھ اتفاق کیا ہے، اور بعض مقامات پر اس کے شواہد اور براہین بھی ملتے ہیں کہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں اور اللہ رب العالمین کی صفات ہیں جو حروف مقطعات میں بیان کی گئی ہیں. مثلا یہ کہا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد لطیف ہے, اور میم سے مراد منان ہے, اللہ رب العالمین کا نام. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین اور قرآن حکیم اور رسول اللہ علیہ السلام کی صفات میں مشترک ہیں. اس طرح اگر یہ اشتراک تسلیم کر لیا جائے تو وہ قول ہمارا معید ہوگا, جس میں کہا گیا کہ الف سے مراد اللہ تعالی ہے اور لام سے مراد جبرائیل ہیں اور میم سے مراد مرشد کائنات معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ناظرین, اس کمپیوٹر کے دور میں حروف مقطعات پر جدید خطوط پر بھی غور و فکر کیا جا سکتا ہے. آج کا دور بڑے منظم حساب و کتاب کو لے کر حضرت انسان کے سامنے آیا ہے, لیکن 1400 سال پہلے حسابی نظام جب اتنا مربوط اور اتنا منظم نہ تھا, قاری قرآن کے لیے اس بات کا جان لینا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جن 19 سورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو جس سورت کے آغاز میں جو حرف لایا گیا ہے, آپ اگر کمپیوٹر کی مدد سے اس سورت کے حروف کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حرف اس سورت میں سب سے کثرت سے استعمال کیا گیا ہے. مثلا سورہ قاف ہے تو اس کے حروف کو آپ پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ قاف حرف سب سے زیادہ اس سورت کے اندر استعمال کیا گیا ہے. سورہ بقرہ ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ الف لام اور میم کا تکرار ہوگا. یہ حسابی نظام دراصل حضرت انسان کے سامنے اعتراف کی دعوت بن جاتا ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ یہ کتاب کسی انسان کی ذہنی تراشیدہ نہیں, نہ اس کا لکھنے والا کوئی انسان ہے, نہ اس کا مصنف کوئی شخص ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر نازل ہوئی ہے. گویا حروف مقطعات اس کتاب کی فصاحت, اس کے بلاغت اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک خوبصورت دلیل ہیں. ناظرین, حروف مقطعات پر اگر غور کریں تو انسانی ذہن اس طرف بھی مبذول ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے, ممکن ہے اس میں حضرت انسان کو یہ سمجھایا ہو کہ جیسے میں نے مٹی سے انسان کو بنایا تو وہ کتنی خوبصورت تخلیق بن گئی, اتنی خوبصورت کہ اب اس کارگاہ حیات میں کوئی ماہر سے ماہر انجینئر بھی ہو بہت کچھ بنا سکتا ہے, لیکن وہ انسان کی تخلیق نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنی قدرت کا رنگ بتایا ہے وہ اس مٹی میں بتایا, پانی میں بتایا, لیکن اس کی تخلیق خود کی اس کی ربوبیت کی دلیل بن گئی. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات الف لام میم یا قاف یا خا میم یا نون یا تا ہا استعمال کیے اور حضرت انسان کو دعوت دی کہ دیکھ ہیں یہ بھی حروف ہیں, الف با اور نون اور تا ہا, جن سے قرآن مجید کے مضامین مدون کیے جا رہے ہیں. لیکن کوئی انسان الف لام میم یا با یا ان حروف سے وہ جہان تازہ تخلیق نہیں کر سکتا جو معنی و مفہوم کا ایک جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے وسیلہ سے حضرت انسان کے نام کر دیا. حروف مقطعات کے معانی اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے جاننے کے لیے کتب تفسیر پڑھی جا سکتی ہیں. یہ صرف اعجاز قرآنی کا منہ بولتا ثبوت ہے, تاکہ قرآن مجید پڑھنے والا ایک طرف وہ قرآن پڑھے تو وہ محسوس کرے کہ قرآن آسان کتاب ہے, اس کو سیکھا جا سکتا ہے, اس کے مضامین تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن کچھ اس میں ترکیب ایسی بھی آ جائے کہ حضرت انسان اس وادی میں اترنے کی کوشش کرے تو اس کا ذہن حیران ہو جائے اور وہ حیرت زدہ ہو کے تسلیم کر لے کہ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے. عرف مقطعات کے بعد جو آیہ کریمہ ہے ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا. قرآن حکیم نے اسے نوشتہ تقدیر کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے, اسے فرض کرنے کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے. کتاب رحمت نے اسے غلاموں کو آزاد کرنے کے مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے, اور یہ مصدر ہے جس طرح لباس بمعنی ملبوس استعمال ہوتا ہے کتاب بمعنی مکتوب بھی استعمال ہوا ہے, یعنی نقوش کتاب یا نقوش مفہوم. قرآن حکیم میں جمع کرنے کا مفہوم کتاب کے اندر زیادہ مؤکد ہے, اس لیے کہ اس میں اگلوں اور پچھلوں کے علوم جمع کر دیے گئے ہیں, یا تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوات اور ان کے ادیان کے حسن کو قرآن حکیم میں جمع کر دیا گیا ہے, یا لوح محفوظ پر یہ لکھ کر کے محفوظ کر دی گئی ہے کتاب. ذلک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. عربی قواعد میں یہ بات معروف ہے کہ جس وقت نکرہ پر لا داخل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ نکرہ کا کچھ بھی نہیں چھوڑتا. معنی یہ ہے کہ لا ریب, اس میں شک نہیں, نہ زبروں کی طرف سے, نہ زیروں کی طرف سے, نہ معنی کی طرف سے, نہ مفہوم کی طرف سے, نہ تدوین کی طرف سے, نہ تالیف کی طرف سے, نہ بیان کی طرف سے, نہ نازل ہونے کی طرف سے, نہ اللہ تعالی کی طرف سے ہونے میں, اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہونے میں, اور نہ اس میں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ من وعن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا. یہ وہ تمام جہات ہیں جن کی طرف لا ریب کا کلمہ اشارہ کر رہا ہے. ذلک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. یہاں لا ریب کا ایک تعلق تو کتاب سے بیان کیا کہ کتاب میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے, اور اس کو اگر ھدی للمتقین کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو ایک اور مفہوم بھی سامنے آتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, یہ ہدایت ہے تقوی داروں کے لیے. گویا پہلی تفسیر کے مطابق لا ریب کا تعلق کتاب سے ہوگا, اور دوسری تفسیر کے مطابق نہ شک ہونے کا تعلق اس بات میں ہوگا کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے تقوی داروں کو, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کتاب میں ہدایت ہے. ناظرین, ہدایت کا ایک معنی سورہ فاتحہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اراد و طریق بھی ہوتا ہے راستہ دکھانا, اور ایصال الی المطلوب بھی ہوتا ہے یعنی کسی کو منزل تک پہنچا دینا. قرآن حکیم میں اور کتاب رحمت میں ہدایت کچھ اور معنی کے اندر بھی استعمال ہوا ہے یہ کلمہ. اب کن معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ایک مقام پر ہدایت کو اللہ رب العالمین نے قلبی نور و بصیرت کے لیے استعمال کیا ہے. مثلاً اللہ رب العالمین کے ارشاد والذین اهتدوا زادهم هدى, یہاں دوسری مرتبہ جو ہدایت استعمال ہوا تو یہ قلبی نور و بصیرت کے معنوں میں استعمال ہوا. دوسرا ایک معنی ہے نشان راہ مل جانا, اور اس نشان کو دیکھ کر منزل تک جا پہنچنا. قرآن حکیم نے اسے بھی استعمال کیا او اجد علی النار ھدا, یہاں ھدا نشان راہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور تیسرا معنی اس کا سیدھا اور صاف کشادہ اور موضوع راستہ جس پر چلنا آسان ہو جائے. قرآن حکیم نے اسے بھی استعمال کیا انک لہلی ھدی مستقیم, یہاں ھدی مستقیم سیدھے راستے کے معنوں میں استعمال ہوا. اور فعل ہدایت کے لیے بھی خدا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے. اب ذالک الکتاب سے لے کر ہدا تک آپ تمام الفاظ اور کلمات کا جائزہ لیں تو جو مفہوم کی کہکشاں ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہدایت ہے. اب ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن حکیم نے فرمایا کہ للمتقین، تقوی داروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وقایت النفس مما یخاف، کہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچانا جو نقصان دینے والی ہوں، ضرر پہنچانے والی ہوں، یہ ہے تقوی. اور اصطلاح میں علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ تعالی نے اس کے تین درجے بیان کیے ہیں. ایک درجہ آپ نے یہ بیان کیا کہ اپنے آپ کو شرک اور امور شرک سے محفوظ رکھنا، اور علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا درجہ اس کا یہ نقل کیا کہ ہر گناہ، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور پاکیزہ زندگی بسر کرنا، یہ تقوی ہے. اور تیسرا درجہ علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تقوی کا یہ نقل کیا کہ ما سوا اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ ہر غیر سے بے نیاز ہو جانا، اور وہ چیزیں جو انسان کو غافل بناتی ہیں ان سے لا تعلق اپنے آپ کو بنا لینا، یہ تقوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا آپ کسی خارزار وادی میں نہیں چلے؟ اگر آپ خارزار وادی میں چلے ہیں تو آپ کیسے چلے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر بچا کر، تاکہ اس میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے جس سے دامن پھٹ جائے. گویا دنیا کی زندگی ایک خارزار ہے، یہاں بدیوں کے اور برائیوں کے اور محرومیوں کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں. تقوی یہ ہے کہ مومن جس وقت چلے تو اپنے دامن کو ان بدیوں کے کانٹوں سے بچا کر کے اور محفوظ کر کے چلے. علامہ بیضاوی نے یہ بھی کہا کہ تقوی کیا ہے؟ التخلی بالفضائل والتخلی عن الرذائل، اپنے آپ کو فضائل سے آراستہ کرنا، زندگی کو فضیلتوں سے آراستہ کرنا، اور جو بری باتیں ہیں ان سے اپنی زندگی کو بچانا. بہت خوبصورت گفتگو اس پر کی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے. ان نے فرمایا کہ فضائل کیا ہیں؟ فضائل تو حضور رحمت عالم علیہ تحیت و والصلاۃ کی اطاعت کا نام ہے. گویا تقوی کیا ہوگا؟ خلوت جلوت میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور زندگی میں ان کا نور اتارنا، یہ تقوی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک مقام پر تقوی ہی کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی مخلوق تیری زبان میں جھوٹ نہ دیکھے، اور فرشتے تیرے فعلوں کے اندر عیب نہ دیکھیں، تیرے کاموں میں عیب نہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ تیرے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے. جس وقت افعال ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں، مصون ہو جائیں، بچ جائیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقوی ہے. اب رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے، اس میں شک نہیں کہ اس میں ہدایت کا سامان ہے. اور اس ہدایت سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ تقوی دار ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس آیہ کریمہ کی تشریح کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو شرکائے درس ہیں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی تشنگی ہے تو وہ سوالوں کے ساتھ توجہ مبذول کرا سکتے ہیں.
شاہ صاحب، آپ نے گفتگو کے دوران فرمایا ریب اور شک، یہ وضاحت فرما دیجئے کہ ریب میں اور شک میں فرق کیا ہے؟
عام طور پر تو شک اور ریب مترادف استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے معنوں کے اندر یکسانیت ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کے اندر تراجم نگاروں نے ریب کا معنی شک کی سے کیا ہے. لیکن اگر آپ گہرائی میں اتریں تو شبہ اور شک اور ریب یہ عام طور پر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک باریک اور لطیف سا فرق بھی ہے۔ اگر آپ کے سامنے دو چیزیں آ جائیں اور وہ دونوں مساوی ہوں، ملتی جلتی ہوں اور بالکل فرق نہ ہو، تو ان میں اصل کا آپ انتخاب کرنا چاہیں اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ اصل کون سی ہے اور نقل کون سی ہے، تو وہ جو کنفیوژن آپ کے دماغ میں پیدا ہوگی اس کو کہتے ہیں کہ شبہ پڑ گیا ہے، اس کو شبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شک کا معنی ہوتا ہے بنیادی طور پر کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا۔ کودال کے اندر جس تک لکڑی کی دستی داخل کی جائے تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شک ہے، اسی طرح ہاتھوں کو جس وقت بغل میں دبایا جائے تو ہاتھوں کا بغل میں دبانا، اس کو بھی تشکیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا کہ گویا اس کی بنیاد میں تداخل ہے کہ ایک چیز جس وقت دوسری چیز میں داخل ہو جائے، جس وقت بہت سارے مفاہیم کے اندر داخل ہو جائیں، لفظ لفظوں میں پھنس جائیں اور کوئی مفہوم سمجھ نہ آئے اور کوئی معنی بنے نہ، اور جو پڑھنے والا ہے یا دیکھنے والا ہے وہ الجھ جائے، وہ اس کی الجھن اتنی بڑھ جائے کہ اطمینان قلب اس کا کھو جائے، اس کو تعبیر کرتے ہیں شک سے۔ اور ریب اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ کانٹے کا چبنا اور زخمی کر دینا وجود کو، جس وقت کوئی مفہوم یا معنی کوئی لفظ دل میں چپ جائے، دماغ میں چپ جائے اور فکر کو زخمی کر دے، اور اتنا زخمی کر دے کہ بندے کے پلے ہی کچھ نہ پڑے۔ اب قرآن مجید نے کتاب کے اندر شک کی بھی نفی کی ہے ایک مقام پر، اور قرآن مجید نے ریب کی بھی نفی کی ہے۔ مفہوم اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ اس کا کوئی لفظ پیچیدہ نہیں، اس کا کوئی مفہوم پیچیدہ نہیں، اس کی کوئی دعوت مشکل نہیں، اس کو پریکٹیکل لائف میں اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقین قاری قرآن کا بنایا جا رہا ہے، اور یقین بنانے کے لیے لا ریب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مترادف المعنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ریب شک کے معنوں میں اور شک ریب کے معنوں میں۔
حضرت قرآن میں اس سامنے موجود ہے، لیکن اس میں اشارہ بعید کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی کیا مسئلتیں ہیں؟
یہاں ذالکل کتاب میں قرآن حکیم تو سامنے ہے، اور جو سامنے کتاب ہو وہ تو اس کے لیے اس میں اشارہ قریب استعمال ہوتا ہے حاضر، لیکن یہاں بلاغت قرآنیہ ہے کہ اس میں اشارہ قریب کا چھوڑ دیا گیا، ذالکا استعمال کیا۔ آزا کا معنی یہ ہوتا ہے اور ذالکا کا معنی وہ ہوتا ہے۔ تین باتیں سوچی جا سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جن مفسرین نے یہ کہا کہ الف لام میم سورت کا نام ہے، اور اگر یہ سورت کا نام ہو تو ذالکا دراصل اس پوری کی پوری سورت کی طرف اشارہ ہوگا، اور یہ اشارہ پھر قریب کا نہیں بنتا، بعیدی کا بنتا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شک کرنا اور شک ڈالنا، یہ تو دماغوں کی کیفیت ہوتی ہے، بتیرے لوگ ایسے پیدا ہوئے حضور کے دور میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی جو شک پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان کے دماغوں میں شک ہوتا ہے۔ اگر یہ ارکان کے مریض کو ہر چیز پی لی اور زرد نظر آئے تو اس کا معنی نہیں ہے ساری کائنات زرد ہو گئی ہے، یہ دراصل دماغ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے ذالکا کہہ کر کے ایک محفوظ کتاب کی طرف اشارہ کیا جو لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اور جو حضور کے سینے پر اتری ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اس قرآن سے کوئی ایک آدھ ورق نکال بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ذالک الکتاب وہ کتاب جو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے، سبد کی ہوئی ہے، جو حضور کے سینے پر نازل ہوئی، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور ایک تیسرا سوچ کا بھی دریچہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ بعید جہاں قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہو وہاں معنی رفعت شان کا دیتا ہے اور عظمت کا دیتا ہے، اور یہاں مفہوم ہوگا ذالک الکتاب، حاضر کے بجائے ذالک الکتاب کہنے کا مفہوم ہی ہوگا کہ یہ کتاب بڑی شان والی ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔
قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، مگر قرآن مجید نے یہاں پر ہدل للمتقین استعمال کیا، اس کی وضاحت فرما لیجیے.
اچھا جی، اسے یوں سوچا جا سکتا ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، معنی تقوی کا جو معنی ہے اس پر ذرا غور کیا جائے. تقوی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وقایت النفس، اپنے نفس کو بچانا ان چیزوں سے جو چیزیں اس کے لیے مضر ہیں. اگر ہم غور کریں تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بچاتی ہیں، وہ اس کے انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کو بچاتی ہیں وہ اس کے باہر ہوتی ہیں. مثلا آپ کسی حیوان کو کچوکا لگائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ سمٹ جائے گا. وہ سمٹے گا اس لیے کہ اس کے اندر وجدان میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانا 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 چاہتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر یہ بچنے کا جو جذبہ ہے بدرجہ اتم ہے، سب سے زیادہ رکھا گیا ہے. تو مفہوم یہ ہوگا کہ ایک خطرات سے بچنے کا الارم اللہ تعالیٰ نے بدن کے اندر رکھا ہے، وہ بھی تقویٰ ہے، اور ایک خارج میں رہنمائی ہے. مثلا کوئی ولی اللہ بتا دے کہ آگے گڑا ہے تم گر جاؤ گے، انبیاء بتا دیں کہ تمہاری منزل یہ ہے، دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے خطرناک ہیں، ان سے تم نے بچنا ہے اور یہ چیزیں تم نے اڈاپٹ کرنی ہیں. گویا تقوی ایک اندر سے پیدا ہوتا ہے اور ایک باہر سے انسان اس کو اختیار کرتا ہے. تو یہاں ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر خطرات سے بچنے کا ایک بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہ انسان جس کی انسانیت سلامت ہے اس کے لیے قرآن مجید نے بہت کچھ سامان کیا ہے ہدایت کا. ناظرین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین تک جو کچھ مفاہیم ہو سکتے تھے ان میں ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ کی طرف سے جانا جائے. ہدایت اس میں یہ ہے کہ اس کتاب کو لا ریب سمجھا جائے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ہدایت یہ ہے کہ یہ کتاب قلبی نور و بصیرت دیتی ہے، اور اس میں ہدایت یہ ہے کہ یہ کتاب انسان کے اندر فضائل پیدا کرتی ہے اور ان کو برائیوں سے بچاتی ہے. جس وقت قرآن کا پڑھنے والا اپنے آپ کو اٹھا کر آغوش کتاب میں ڈال رہا ہے تو اسے اپنے من کو، اپنے قلب و نظر کو اور اپنی سوچنے والی قوتوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ اس نے یہ سب کچھ قرآن مجید سے سیکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا مقدر قرآنی ہدایات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے